الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا امين يا رب العالمين. پچھلے جمعے سے سورہ صف کا مطالعہ ہو رہا ہے. آج اس سورہ کا پہلا رکوع میں نے تلاوت کیا ہے اور اس پہلے رکوع کی آخری آیت آیت نمبر 9 جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو متعین کرتی ہے. اور جیسا کہ پچھلی مرتبہ عرض کیا گیا تھا یہ آیت اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے, اس سورہ کا عمود ہے, جس کے ارد گرد ساری آیات جو ہیں وہ اسی حوالے سے گفتگو کر رہی ہے. ساری گفتگو اسی آیت اس مرکزی مضمون کے حوالے سے, اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت, اظہار دین الحق علی الدین کلہ, غلبہ دین حق, اقامت دین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض واعظ یا ناصح یا مدرس بنا کر نہیں بھیجا گیا, بلکہ آپ کا مشن ایک انقلابی مشن تھا جس کا مقصد نظام باطل کو جڑ سے اکھاڑ کر اس کی جگہ نظام عدل و قسط قائم کرنا تھا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. آیت نمبر 9, اس پر پچھلی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے. آج انشاءاللہ پہلا رکوع آیت 1 سے 1 اور آیت 8 تک انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی. اس سورہ مبارکہ کے 2 رکوع ہیں. جیسے میں نے عرض کیا, پہلا رکوع وہ ترہیب پر مشتمل ہے اور دوسرا رکوع ترغیب پر مشتمل ہے. ترہیب یعنی اس کے اندر ڈراوا ہے, وعید ہے, انذار ہے. اگر تم نے جہاد اور قتال کی راہ کو اختیار نہ کیا تو جو بنی اسرائیل کو بطور عبرت پیش کیا گیا ہے. اور دوسرا رکوع پھر ترغیب پر مشتمل ہے. اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, جیسا کہ ایمان کا حق ہے, ایمان حقیقی, اور اس کی راہ میں جہاد کیا, تو اللہ کے پھر یہ انعامات ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس پر گفتگو ہوگی. فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کر رہی ہے، پاکی بیان کر رہی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وہ العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے. سبح یسبح کے لغوی معنی ہے کسی شے کو تیرانا، یعنی اس کے اصل مقام پر برقرار رکھنا، اور اصطلاحی معنی ہے پاکی بیان کرنا، تسبیح باری تعالی، یعنی اللہ تعالی ہر کمی، ہر عیب، ہر نقص، ہر احتیاج، ہر کمزوری سے پاک اور مبرہ. اس میں ما کا لفظ آیا ہے جسے کل مکان یعنی اسپیس مراد لیا گیا ہے، اس کا احاطہ کر لیا گیا ہے، اور یہ ان 10 مدنی صورتوں میں جس کا میں نے پچھلی مرتبہ بھی حوالہ دیا تھا، سورہ حدید سے لے کر اور سورہ تحریم تک، ان میں 3 بار ماضی کا صیغہ یعنی سبحہ آیا ہے اور 3 ہی بار مضارع کا صیغہ آیا ہے، یعنی سورہ جمعہ کے اندر اس کے آغاز میں، سورہ تغابن کے آغاز میں، اور سورہ حشر کے اختتام پر آخری آیت جو ہے اس کے اندر یہ آیا ہے. فرمایا کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالی کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی پاکی بیان کر رہی ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، یعنی ہر چیز جو بھی ہے، ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں، سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور مخلوقات میں سے بھی کوئی چیز نہیں ہے مگر اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. اب اس کا کیا انداز ہے، جیسے آیا ہے نا قرآن مجید میں آیا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، حمد کرتے تھے، تو چرند، پرند، درند، یہاں تک کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ اس میں شریک ہو جاتے تھے. تو ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہمارے فہم اور ادراک سے جو ہے وہ ماورا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ عزیز ہے، زبردست ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار مطلق کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، البتہ وہ حکیم بھی ہے، اپنے اختیارات کو ایسے ہی الٹپ استعمال نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک حکمت کے ساتھ اختیار کرتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بڑی بیزاری والی ہے بات کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہو. پچھلی مرتبہ جو عرض کیا گیا تھا، ان 10 صورتوں کا آغاز ایک جھنجھوڑنے والا انداز ہے، یہ وہی جھنجھوڑنے والا انداز، کیوں ایسی بات کرتے ہو، اپنا عمل کچھ اور ہے، کہہ کچھ اور رہے ہو، دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت والی بات کر رہے ہو. سورہ بقرہ میں جیسے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، تم لوگوں کو تو نیکی کی، بر کی، تقوی کی نصیحت کرتے ہو، تلقین کرتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہی وہ چیز تمہارا دعویٰ ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اللہ سے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن تمہارا عمل کیا ہے؟ کتنی اللہ سے محبت کر رہے ہو، کتنی رسول سے محبت کر رہے ہو، کتنے اللہ کے احکامات پر پیرا ہو، عمل پیرا ہو، اور کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تم خیال کر رہے ہو، لحاظ کر رہے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا اتباع ہو رہا ہے. جو مشن ظاہر ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ مرکزی آیت کے گرد ساری گفتگو گھوم رہی ہے، تو جو مشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کیا تمہارا بھی وہ زندگی کا مشن ہے، زندگی کا مقصد ہے؟ تو مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، کیوں کہتے ہو وہ بات، خود کرتے نہیں ہو اور کہتے ہو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اللہ سے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے. کبر مقتا، اللہ کے ہاں تو بڑی شدید بیزاری کی بات ہے. ایک جب کوئی شخص توقع پر نہ پورا اتر رہا ہو تو انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن کسی شخص سے کسی خیر کی کوئی توقع ہی نہ ہو تو پھر وہ بیزاری کی کیفیت ہو جاتی. مق کا لفظ عربوں کے ہاں شدید بیزاری کے انداز میں بولا جاتا تھا. عربوں کے ہاں قبل از اسلام جاہلیت کے اندر نکاح کی ایک قسم وہ بھی تھی جس میں کوئی شخص اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، باپ مر گیا ہے اب اس کے بعد اس سوتیلی ماں جو ہے اسی سے نکاح کر لیتی تھی، تو عرب بھی اسے کو اچھا فعل نہیں سمجھتے تھے، جاہلیت کے اندر بھی اسے اچھا فعل نہیں سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اسے نکاح مقت کہا جاتا تھا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں تو یہ بڑی بیزاری والی بات ہے، یعنی اس انداز سے رکھے کہ عربوں کے ہاں جو لفظ مستعمل تھا اسی لفظ کو استعمال کیا گیا، بیزاری، انتہائی شدید بیزاری کہ تم وہ بات کہو جو تم خود نہیں کرتے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو محبت کرتا ہے ان لوگوں سے، یقاتلون فی سبیلہ جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، صفن صفے باندھ کر، جم کر، صف در صف، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اقبال کا جو شعر ہے شاید وہ یہیں سے انہوں نے اخذ کیا ہو کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمن۔ اللہ کے محبوب کون ہے؟ اللہ کے ہاں سب سے بلند درجہ کس کا ہے؟ محبوب ترین کون ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے لوگو، اے ایمان والو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، ارتداد کی روش اختیار کر لی، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا، تم نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح۔ آگے ان کی صفت بیان کی، کیا وہ ان کی خصوصیات کیا ہوگی، ان کے اوصاف کیا ہوگی؟ یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ بڑا عجیب سا نقطہ ہے یہاں پر، قرآن مجید میں جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں یہ دو طرفہ معاملہ موجود ہے، فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت اور مدد فرمائے گا، یعنی بندہ کرے اللہ کا بھی جواب آتا ہے، تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا، تم ہاتھ بھر آؤ میں بازو بھر آؤں گا۔ لیکن یہاں فرمایا یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، ابتدا اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ یہ اللہ کی محبت کیا ہے؟ دین کی توفیق مل جانا، دین کے کام کی توفیق مل جانا، دین کی طرف چل پڑنا، اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، انابت ہو جانا، یہی سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی۔ سورہ حج کے آخر میں فرمایا واجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، تم اللہ کے چنیدہ بندے ہو۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے اس انتخاب کو تم صحیح ثابت کرو اور مضبوطی سے پکڑ لو، جیسے ایک حدیث کے الفاظ ہے نا، عضو بالنواجذ، اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو، یہ چیز، یہ کیفیت چاہیے۔ تو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یہاں جہاد کی بلند ترین منزل جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جہاد کے مختلف مراحل ہیں، جد و جہد، کوشش، اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد انسان کا جاری رہتا ہے، شیطان لعین، اس کی جو ریشہ دوانیاں ہیں، اس کے وسواس ہیں، وساوس جو ڈالتا ہے وہ بھی جہاد ہے۔ پھر معاشرے میں انسان زندگی گزار رہا ہے، ایک جہاد یہاں پر بھی ہے، دین کی دعوت، اس کی نشر و اشاعت، دین کو پھیلانا، دین کی تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، شہادت علی الناس کی جو ذمہ داری ہے اس موقع پر بھی ایک جہاد چل رہا ہے۔ یہ وہ جہاد کی آخری منزل، سر ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا، وہ ان مراحل سے گزرتے ہوئے آخری مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص۔ اقبال نے کہا ہے کہ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، وہ بندگی کا مقام اور ہے، عاشقی کا مقام اور ہے، ز نوری سجد می خواہی، ز خاکی بے شزا خواہی، وہ نوری مخلوق ہے، اس سے تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ مطلوب ہے، فرشتے ہیں، وہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ تسبیح کے اندر مشغول ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی بیت معمور کا وہاں پر ساتویں آسمان پر طواف کر رہا ہے۔ ذنوری سجدہ میں خواہی ذخاکی بے شزا خواہی، ہاں جہاں تک خاکی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کو تو اس سے بہت زیادہ مطلوب ہے۔ وہ کیا مطلوب ہے؟ چنا خود را نگہداری کہ بائی بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ذخون دوست خواہی۔ اقبال اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تجھے اپنی ذات کا اتنا خیال ہے کہ اگرچہ تو بے نیاز ہے، تو خود اسمد ہے، لیکن اس بے نیازی کے باوجود شہادت بر وجود خود ذخون دوست خواہی۔ اے اللہ، تو اپنے وجود کی شہادت اپنے دوستوں کے خون سے چاہتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون، سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں، 177 میں یہ گفتگو آ چکی ہے، پہلے کئی مرتبہ یہاں بھی بیان ہو چکی ہے کہ ہر دین کے اندر کوئی اعلیٰ ترین نیکی کا تصور ہوتا ہے، وہ خیر اعلیٰ، وہ ہائیسٹ ورچو جو ہے، وہ کہیں یہ ہے کہ وہ تم غاروں میں نکل جاؤ، کہیں صحراؤں کے اندر چلے جاؤ، جنگلوں میں جاؤ، تپسیاں کرو، ریاضتیں کرو۔ اسلام کے اندر وہ خیر اعلیٰ کیا ہے؟ وہ یہ خیر اعلیٰ ہے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، بالخصوص صبر کرنے والے، کس موقع پر؟ سختیوں کے اندر، تکالیف کے اندر اور لڑائی کے وقت، یہ ہے وہ خیر اعلیٰ، سب سے اونچا درجہ۔ اور فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، مومنوں میں سے وہ جوان مرد بھی ہیں جنہوں نے اپنے قول کو، جو کچھ انہوں نے کہا تھا، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، اس کو سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضا نحبہ، ان میں کچھ ایسے ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے، اللہ کے حضور پہنچ چکے، جو وعدہ اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، وہ وعدہ، وہ قول و قرار، وہ عہد جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے اہل ایمان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے۔ ہم تو غلام ہیں، ہم تو فروخت شدہ ہیں، اللہ نے ہمیں خریدا ہوا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ تو کچھ تو وہ ہیں جو اس وعدے کو پورا کر چکے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ، اور کچھ وہ ہیں کہ ابھی انتظار کر رہے ہیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اپنی بات کو، اپنے عہد کو ذرا بھی نہیں بدلا، وہ انتظار میں۔ یہ جہاد، اور پھر آگے بڑھ کر وہ وقت آئے کہ انسان سر ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئے، اس کی تمنا ہر وقت ہر مومن، ہر مسلم کے دل میں ہونی چاہیے۔ اور اگر نہیں ہے اللہ کی راہ میں جان لگا دینے کا، سر کٹا دینے کی خواہش، تمنا، آرزو نہیں ہے، شہادت کی آرزو نہیں ہے انسان کے دل کے اندر، تو پھر وہ، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ ترہیب ہے ساری، ایک ڈراوا ہے بیان کیا گیا، اگر جہاد اور قتال نہیں کرو گے تو پھر کیا حشر ہوگا۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مم ماتا ولم یغز، جو شخص اس حال میں مرا کہ نہ اس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی، ولم یحدث بہ نفسہ، اور نہ ہی اس کے دل میں اس کی خواہش پیدا ہوئی، آرزو پیدا ہوئی، فرمایا، ماتا علی شعبۃ من النفاق، تو اس کی موت ایک طرح کے نفاق پر ہوئی ہے، یہ کیفیت ہے جو اس کو وہ ملے گی۔ اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائیں، سورہ بقرہ کی آیت 154 اور 169 میں فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور 169 سورہ آل عمران میں فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز ان کے بارے میں گمان نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے۔ اور یہی وہ چیز تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کر دیا جاؤں, پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر قتل کیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے. تو یہ وہ خیر اعلیٰ, سب سے بڑی نیکی دین اسلام کے اندر سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹا دینا. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور گشائی. اب اس کے بعد 5-8 چار آیات کے اندر بنی اسرائیل پر جو حالات گزرے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے جہاد سے اعراض کیا ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے بطور عبرت. خطاب اوورال بحیثیت مجموعی مسلمانوں سے ہے لیکن بنی اسرائیل کا ذکر آیا ہے بطور عبرت. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم لم تؤذوننی, اے میری قوم کیوں مجھے ایزا دیتے ہو, کیوں مجھے ستاتے ہو؟ وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم, حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, اللہ کی طرف سے بھیجا گیا. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, پھر جب ان لوگوں نے کجروی اختیار کی, وہ ٹیڑے ہو گئے, تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑے کر دی. واللہ لا یہد القوم الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ بنی اسرائیل کے اس دور کا ذکر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس بذات خود ان کے درمیان موجود تھے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مختلف قسم کی اذیتوں سے دوچار کیا. اس میں کچھ ایسی تھی جو ذاتی اعتبار سے بھی تھی. سورہ احزاب کا آخری رکوع جو ہے اس کے اندر ذکر ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا, کہ اے مسلمانوں, اے اہل ایمان, تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مبرہ کیا, پاک باز ثابت کیا اور وہ اللہ کے ہاں بڑے عزت والے تھے. لیکن یہاں جس ایزا کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے جو انہوں نے جہاد سے اعراض کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچائی. سورہ مائدہ کے 4 رکوع کے اندر اس کی تفصیل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کرایا, پھر صحرائے سینا کے اندر وہ لاڈلوں کی طرح رہے, من و سلوہ آ رہا ہے, نعمتیں آ رہی ہیں, پھر تورات کی صورت میں وہ عظیم روحانی نعمت ان کو دی گئی, یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ دی گئی. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے, وہاں جو مشرک قوم تھی, وہ قوم عاد کے جو لوگ چلے آ رہے تھے عمالکہ, ان کے خلاف جہاد کرنے کی دعوت دی اور کہا کہ بس آؤ اور داخل ہو جاؤ. اس موقع پر بنی اسرائیل نے کورا جواب دے دیا, ہم تو مرنے مارنے کے لیے تیار نہیں ہیں, جاؤ موسیٰ. سورہ مائدہ کا 4 رکوع ہے, اس کے اندر یہ تفصیل ہے. اذھب انت وربک فقاتلا ان ہاہنا قاعدون, جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے وہاں ان سے, وہ تو بڑے زوراور لوگ ہیں, جنگجو لوگ ہیں, ہمارے بس کی تو بات نہیں ہے. فقاتلا ان ہاہنا قاعدون, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے سو بیٹھ گئے, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, ہم نے تو نہیں, جاؤ تم اور تمہارا خدا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاں پھر جو ان کو رنج ہوا اور پھر بیزاری کی کیفیت پیدا ہوئی, فرمایا رب انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین, اے میرے رب مجھے تو اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں ہے, تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں, ان فاسقوں میں اب جدائی ڈال دی. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر اب یہ سرزمین جو ہے وہ 40 سنة, 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی. یتیہون فی الارض, یا اب اسی صحرا میں پھرتے رہیں گے, خوار ہوتے رہیں گے. فلا تأس على القوم الفاسقین, اب ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ افسوس کرنے لگ جائیں, یہ ظالم فاسق قوم جو ہے اب ان پر افسوس مت کیجیے. فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, یہ اللہ انتہائی اہم نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت اور ضلالت اس میں بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر نیکی اور بدی کا شعور پیدا کر دیا، کوئی زیادہ لمبے چوڑے وعظ کی نصیحت کی اور ضرورت نہیں ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ جب ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، کوئی کوٹڈ کر لیتے ہیں، کوئی تعویل بنا لیتے ہیں، کوئی راستہ نکال لیتے ہیں، کوئی زگ زیگ کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ تعالیٰ نے تو دونوں راستے کھول دیے، ہم نے اسے راستہ دکھلا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو یا نہ شکرا بنے۔ اور سورہ لیل کی آیت 5-10 میں فرمایا گیا ہے کہ انسان جو راستہ بھی اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا، ہاں جب انسان گمراہی کے راستے پر چل نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ مقام آ جاتا ہے جس کو سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، دلوں پر مہر لگ جاتی، وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن اس کے اندر آ جاتا ہے۔ فلما ذاقوا اذاق اللہ قلوبہ، اسی کو ایک حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ یا ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے، وہ سیاہی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اگر توبہ کی بجائے وہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ سورہ مطففین میں فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ وہ ران ہے، وہ زنگ ہے جو انسان کے دل کو لگ جاتا ہے۔ عظمت قرآن کے حوالے سے جو حدیث ہے، ان ھذہ القلوب تصدع کما یصدع الحديد اذا اصابه الماء، بنی آدم کے قلوب کو بھی اسی طرح زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی پڑنے سے۔ قیل وما جلا ہوا یا رسول اللہ، پوچھا گیا اس کو پالش اور سیکل کرنے کا کیا طریقہ، فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے تلاوت قرآن۔ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، پھر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو، یہ الزام تو ہر پیغمبر اور ہر رسول پر لگا ہے، جادوگر ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگایا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدق لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے، یعنی تورات کی، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور بشارت سناتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءهم بالبينات، پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، قالوا هذا سحر مبين، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ اب بنی اسرائیل کا دوسرا دور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے حصے معجزات عطا کیے تھے، وہ مٹی کی صورت کا ایک پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے وہ اڑنے لگ جاتا، اللہ کے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا، اندھے اور کوڑی کے پر ہاتھ پھیرتے وہ بالکل بھلا چنگا ہو جاتا اور تندرست ہو جاتا، اسی طرح وہ فرماتے وہ بتا دیتے، جو کچھ کھا کر آتے ہیں، جو کچھ تم جمع کر رہے ہیں وہ سب کچھ بتا دے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن انہوں نے ان کو معجزات کرا دیا اور پھر ان کی جان کے در پے ہو گئے، اور بہرحال اپنے تئیں اپنے حساب سے انہوں نے انہیں سولی چڑھوا دیا۔ قرآن کہتا ہے وہ سولی نہیں چڑھے، وما قتلوہ وما صلبوہ، اور نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ انہیں سولی پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے وہ معاملہ جو ہے وہ مشتبہ بنا دیا گیا، وہ شبہ میں پڑ گئے اس معاملے کے اندر۔ بہرحال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی پیشن گوئی موجود ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, قرآن کہتا ہے وہ اس طرح آپ کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف ضدم ضدہ ہے, حسد ہے. کیوں بنی اسرائیل کے اندر, کیوں بنی اسماعیل کے اندر آ گئے؟ اسی طرح صحابہ کرام کی نشانیاں, آخر حضرت عمر فاروق جب گئے ہیں اور بیت المقدس کی چابی دے دی گئی ہیں تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ تمہارے اندر وہ شخص موجود نہیں ہے, وہ ہماری کتابوں میں نشانیاں موجود ہے جو بیت المقدس کا چارج دے گا. جب بتایا گیا تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کہا, انہوں نے کہا یہ تو امیر المومنین کی نشانیاں ہیں. فوراً جواب بھیجوایا, وہ تشریف لائے اور دے دیا. شام پر جب حملہ ہوا تو ان کے عیسائی راہبوں نے کہا کہ یہ تو انہی اوصاف کے حامل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے بارے میں سورہ فتح کے آخر میں فرمایا, ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل. ان کی مثالیں تو تورات کے اندر ہیں, صحابہ کی انجیل کے اندر موجود ہے. سب جانتے ہیں, سب معلوم ہے, لیکن وہی بات ہے کہ وہ ضد اور ہٹ درمی کے اندر آ گئی ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. وہ اس انتظار میں تھے, سب کچھ جانتے تھے, مدینے میں آ کر آباد ہو گئے تھے کہ وہ آخری نبی جب آئے گا, اور اوس اور خزرج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کی قیادت میں اپنے غلبے کی خبریں سنایا کرتے تھے, لیکن اپنے تکبر, حسد اور جھوٹ کی وجہ سے جب قرآن آ گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو انہوں نے انکار کیا. فرمایا, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہی, وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بھجا دے. واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون, اور اللہ اپنے نور کو, اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے. اس آیت میں بنی اسرائیل کی ان سازشوں کی طرف ذکر ہے جو وہ دین اسلام کے خلاف کر رہے ہیں, اور یہ سازشیں جو ہے وہ بہرحال اب تک جاری ہیں. قرآن کہتا ہے, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیں گے کہ مومنوں, اہل ایمان کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں. وہ اس وقت بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, تاریخ میں ہمیشہ رہے ہیں, آج بھی وہی کہتے ہیں. وہ کافیہ وہ جس طرح کہتے ہیں, وہ الفاظ بھی ملتے ہیں, وہ صوتی آہنگ, یہود و ہنود, سب سے زیادہ دشمنی جو ہے وہی نکی. اور یہود کا جو معاملہ ہے, قرآن تو اس کی شہادت دیتا ہے کہ لا یقاتلونکم جميعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر, یہ کبھی سامنے سے آ کر نہیں لڑے گی مگر بستیوں کے قلعوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ میں چھپ کر. اب بھی ان کی کیفیت دیکھ لیجئے, پہلے تاج برطانیہ کا ان کے اوپر دست شفقت تھا, آج وہ امریکہ کا لے پالک بنا ہوا ہے. اور جس طرح وہ کوئی بگڑے ہوئے شہزادے ہوتے ہیں, جب ہی کبھی بگڑ جائے تو پھر امریکہ کو خود معافی مانگنی پڑتی. عراق کی جنگ کے بارے میں کہا تھا انہوں نے, یہ ہم اسرائیل کے لیے لڑ رہے, وہ خود کبھی سامنے نہیں آتے, چھپ چھپ کر سازشوں کے ذریعے سے یہ ان کا معاملہ ہے. وہ ظفر علی خان نے جو ایک شعر کہا تھا وہ بالکل فٹ آتا ہے اس پر, کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون, وہ سازشیں کرتے رہیں گے لیکن بالآخر دین غالب اور قائم اور نافذ ہو کر رہے گا. وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, یہ اتمام ہو کر رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث, آخری دور میں وہ غلبہ ہو کر رہے گا, اور اللہ تعالیٰ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے, مگر شرط ہے اہل ایمان اپنے اختیار میں جو کچھ ہے وہ کر گزرے. یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے، وہ کیفیت ہو اور اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ، اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اور ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن شرط وہی ہے کہ فضائے بدر پیدا کرنے پڑے گی، وہ کام کرنا پڑے گا، وہ تیاری، وہ مراحل ان سے گزرنا ہوگا۔ خدا کے کام دیکھو، بات کیا ہے کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے، وہ غار حرا والے مراحل طے کرنے پڑیں گے، پھر غزوہ بدر والے مراحل ہوں گے، تب اللہ کی نصرت بھی آئے گی۔ یہ تو معاذ اللہ ہم اللہ کو آزما رہے ہیں۔ تو یہ پہلا رکوع تھا سورہ صف کا، جس میں بنی اسرائیل کا ذکر کر کے انہوں نے جس طرح سے جہاد سے اور قتال سے اعراض کی روش اختیار کی تھی، اس کو بطور عبرت پیش کیا گیا کہ مسلمانوں کہیں تم بھی ان کی راہ پر نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام میں بد سے ہمیں بچائے، دین کے لیے محنت، کوشش، جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، آپ کا مشن، جس مقصد کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا تھا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جو اس آیت نمبر 9 میں، جو پچھلی مرتبہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اس میں بیان ہوا ہے، اس مشن کو، اس مقصد کو اپنا مشن اور اپنا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے لیے تن من دھگا لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم۔